سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افتر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. میرا کوئی
تو ہی بدنام
حضرت نے فرمایا کہ لفظ خدائے ناؤ تھا, خدائے ناؤ یعنی کشتی کا مالک, کشتی چلانے والا. تو یہ بگڑ کر نا خدا ہو گیا, نا خدا مانے کشتی چلانے والا. اللہ تعالیٰ ہماری کشتی چلانے والے اور اس کا بیڑا پار کرنے والے ہیں. بحر طوفان غم ہے خالص میری کشتی کا ہے فرشید را تبلیغ دین جو تالیف ہے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس سے آج دنیا کی محبت کا بیان پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. دنیا کی محبت کا بیان, ارشاد فرمایا کہ دنیا صرف مال و جاہ ہی کی محبت کا نام نہیں, بلکہ موت سے پہلے جس حالت میں بھی تم ہو وہ سب دنیا ہے, اور دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. ارشاد فرمایا کہ دنیا صرف مال و جاہ کی محبت ہی کا نام نہیں, بلکہ موت سے پہلے جس حالت میں بھی تم ہو وہ سب دنیا ہے, اور دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کریں, تو دل کے اندر اللہ ہی کی محبت ہو, کسی غیر کی محبت نہ ہو. دنیا کے تمام جھگڑوں, بکھیڑوں اور مخلوقات اور موجودہ چیزوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا نام دنیا کی محبت ہے. دنیا کے تمام جھگڑوں بکھیڑوں اور مخلوقات اور موجودہ چیزوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا نام دنیا کی محبت ہے. البتہ علم و معرفت الہی اور نیک کام جن کا ثمرہ بننے کے بعد ملنے والا ہے, ان کا وقوع اگرچہ دنیا ہی میں ہوتا ہے, مگر در حقیقت وہ سب دنیا سے مستثنی ہے, اور ان کی محبت دنیا کی محبت نہیں بلکہ آخرت کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو زمین کی زینت کا سامان بنایا ہے, تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ کون کون ان پر فریفتہ ہو کر آخرت ضائع کرتا ہے, اور کون بقدر ضرورت سفر کا توشہ سمجھ کر اپنی آخرت سنوارتا ہے. یہ ہے حدیث پاک میں ہے کہ دنیا ملعون ہے, اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ ملعون ہے, مگر وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, علم سیکھنے والے, علم سکھانے والے, اور مقدمات یاد الہی, عبادت الہی, یعنی جو چیز عبادت الہی میں معاون ہو سکتی ہے, اللہ کو یاد کرنے میں معاون ہو سکتی ہے, وہ سب اس سے مستثنی ہے, لعنت سے مستثنی ہے. اور لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے, یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کی سب اللہ کی رحمت سے دور ہے. پر صرف وہ لوگ جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, یا تعلیم و تعلم دین کی کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن سیکھ رہے ہیں, یا وہ باتیں کر رہے ہیں جو جس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے, یا وہ بات کر رہے ہیں جیسے انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ کرنا, یہ سب چیزیں اس سے مستثنی ہے. تو دنیا کو بقدر ضرورت سفر کا توشہ سمجھ کر اپنی آخرت کو سنوارنا ہے, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل وعد نفسک من اہل القبور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے, یا پھر اس طرح رہو, یا کے معنی بھی آتے ہیں, او کے معنی بھی آتے ہیں, کہ یا تو اس طرح رہو یا اس طرح, یہ بل ترقی کے لیے ہے, یہ ترقی کے لیے ہے کہ او جو ہے یہاں بل کے معنی میں ہے, اور بل جو ہے وہ ترقی کے لیے ہے کہ بلکہ اس طرح رہو جیسا کہ کوئی راہ گزر چلنے والا راہ سے چلتا ہے, اور درمیان میں کوئی سایہ نظر آ جاتا ہے تو سایہ کے نیچے چل رہے سانس لینے, ٹھنڈک لینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے, پھر چل پڑتا ہے. تو دنیا ایسے سائے کی طرح. پھر اور ترقی کر کے فرمایا کہ بہت جنم سب اہل القبور, کہ اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کرو. ایک مطلب تو یہ کہ بھائی فنا ہونے والے ہیں, اور دوسرا جہان شروع ہونے والا ہے, دوسری زندگی ملنے والی, اور دوسرا مطلب میرے مرشد کے شیخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب خود پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں بہت جنم سب اہل القبور کے معنی مردہ بدست زندہ کے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی, تسلیم و رضا. جیسے مردہ مدد کے زندہ ہوتا ہے کہ جب مردے کو نہلاتے ہیں تو جس طرف چاہے اس کو الٹ دیتے ہیں, جس طرف چاہے اس کو کروٹ دے دیتے ہیں, تو مردہ کچھ نہیں کر سکتا, بالکل بے کس پڑا رہتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے منظور شدہ تمام حالات پر تسلیم و رضا سے رہنا, جو حال آتا ہے اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے, اور اس پر یقین رکھنا, اور اس پر یقین رکھنا کہ ہر حال بندے کے لیے مفید ہے, میرے لیے جو بھی حال ہے وہ میرے لیے مفید ہے, اس کو تسلیم و رضا کہتے ہیں. تو نفس کا من اہل القبور, جس طرح مردہ بدست زندہ ہوتا ہے اس طرح رہو. یہ نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو دنیا کو بقدر ضرورت سفر کا توشہ سمجھے. یاد رکھو کہ آدمی کو مال اور جاہ کے علاوہ زمین کی بھی محبت ہوا کرتی ہے، مثلا مکان بنائے یا کھیتی کرے. نباتات کی بھی ہوتی ہے، مثلا جڑی بوٹی ہو کہ اس کو دواؤں میں استعمال کرے، یا ترکاری اور دیگر پیداوار یا پھل پھول ہو کہ اس کو کھائے مزہ اڑائے، اور معدنیات یعنی زمین کی کان سے نکلنے والی دھات کی بھی محبت ہوتی ہے. ہر شخص کا محبوب الگ الگ ہے، اور مختلف محبوب بھی ہو سکتے ہیں. کسی کا محبوب حسین شکلیں ہیں، کسی کا محبوب اچھے کپڑے ہیں، کسی کا محبوب جو ہے وہ شہرت اور عزت اور جاہ ہے، کوئی وزارت کی کرسی ہے، کسی کا محبوب کچھ ہے، کسی کا محبوب کچھ ہے. مثلا برتن اور اوزار بنائے یا زیور بنوا کر پہنے یا نقد جمع کرے. حیوانات کی بھی محبت ہوتی ہے، مثلا شکار کرے اور کھائے یا ان پر سواری کرے اور اپنی زینت بڑھائے. اور آدمیوں کی بھی محبت ہوتی ہے، مثلا یہ کہ عورتوں کو منکوہ اور خادمہ بنائے، اور یا مردوں کو غلام اور نوکر اور خدمت گار بنائے. انہی چیزوں کی محبت کا نام ہوائے نفس ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، اور اسی میں اکثر باطنی امراض مہلکہ یعنی غرور، نخوت، کینہ، حسد، ریا، تفاخر اور بڑھوتری کی حرص پیدا ہوتی ہے. اور جب انسان کو حیات نبوی دنیاوی کی درستی اور آرائش کا شوق ہوتا ہے، تو صنعت اور حرفت اور زراعت اور تجارت کے ناپائیدار مشغلوں میں بھی ایسا پھنس جاتا ہے کہ آگے پیچھے مبتدا اور معاد یعنی ابتدا اور انتہا کی اس کو کچھ خبر نہیں. معاد مانے آخرت، مبتدا مانے یہ جو دنیا کی زندگی، اور ظاہر اور باطن دونوں دنیا ہی کے ہو رہتے ہیں. قلب محبت دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، اور بدن اس کی اصلاح اور تدبیر میں مصروف، حالانکہ دنیا توشہ آخرت ہے، اور اس سے مقصود یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہی ہے کہ مسافران آخرت بآسانی اپنا سفر ختم کر سکیں، اس سے مقصود یہی ہے. توشہ آخرت سے مقصود یہی ہے کہ مسافران آخرت بآسانی اپنا سفر ختم کر سکیں، مگر بے وقوف اور احمق لوگوں نے اسی کو مقصود اصلی سمجھ لیا ہے، اور طرح طرح کے مشاغل اور قسم قسم کی خواہشوں میں ایسے پڑے ہیں جیسے کوئی شخص حج کی نیت سے روانہ ہو اور جنگل میں پہنچ کر سواری، گھاس، دانا، مرکب یعنی سواری کے موٹا تازہ کرنے کی فکر میں لگ جائے اور ہمراہیوں سے پیچھے رہ جائے. افسوس ہے کہ اس کی اس حالت پر کہ تنہا جنگل میں رہ گیا اور قافلہ کوچ کر گیا. جس نیت سے چلا تھا یعنی حج، وہ بھی ختم ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنگلی درندوں نے موٹی تازی سواری کو بھی چیر پھاڑ ڈالا اور اس کو بھی اپنے منہ کرنے والا بنا گیا. دنیا میں جو پھنس جاتا ہے اس کا یہ حشر ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ الامانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی زندگی، جس نے اپنے نفس کو دین کے تابع کر لیا ہے، اللہ اور رسول کے راستے کے تابع کر لیا، اور آخرت کے بعد والی زندگی یعنی دنیا کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کیا، وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کیا. اور بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات نفسی میں لگا رہا اور اپنے نفس کو جو ہے تابع نہیں کیا، اور پھر آخرکار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی تمنا رکھ کے رخصت ہو گیا. اس کے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کیا تم گمان کرتے ہو کہ اللہ جنت تمہیں ایسے ہی دے دیں گے، بیٹھے بیٹھائے کچھ کام نہ کرنا پڑے گا. تو یہ دنیا جو ہے یہ بڑی، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور اس کو آخرت کی تیاری میں استعمال کرنا چاہیے. اگر کام کاج نوکری پہ بھی ہے تو اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس سے جو پیسہ کمائیں گے اس سے جو روٹی کھائیں گے وہ اللہ کی عبادت میں لگائیں گے, اللہ کی محبت حاصل کرنے میں لگائیں گے, اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں گے, پھر اس کا یہ کمانا ہی عبادت ہو جائے گا. اسی طرح اگر سو رہا ہے تو نیت یہی ہونا چاہیے کہ اس لیے آرام کر رہے ہیں کہ پھر جب اٹھیں گے تو زیادہ بشاشت سے اللہ کی عبادت کر سکیں گے, اللہ کو یاد کر سکیں گے. غرض جو بھی کام کرے اس میں نیت یہی ہونی چاہیے, اپنے مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس مقصد سے بھیجا ہے, کہ اللہ کو راضی کریں, اللہ کو خوب راضی کریں, اللہ کو خوب یاد کریں تاکہ ہماری آخرت بھی بن جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے. یاد رکھو کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور منزل کا پڑاؤ ہے, اور تم اپنے جسم خاکی پر سوار ہو کر آخرت کی جانب سفر آخرت کر رہے ہو, اس لیے تمہیں چاہیے کہ اپنی سواری گھاس دانا بقدر ضرورت اٹھاؤ اور سفری ضرورتوں میں کام آنے والا سامان مہیا کر کے وہ بیج بو جس کو آخرت میں کاٹو اور پھر دائمی زندگی آرام سے گزار سکو. اس ماتحت سواری کی پرورش اور پربہی میں مشغول ہو جاؤ گے تو قافلہ کوچ کر جائے گا اور تم منزل مقصود تک نہ پہنچ سکو گے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایک مثال فرمائی تھی کہ ایک دفعہ ایک مگرمچھ جیسا جو ہوتا ہے عام طور پہ ساحل سے باہر آ گیا اور دودھ تاپنے کے لیے آ گیا, اور مگرمچھ کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ باہر آتا ہے تو منہ کھول کے بالکل ساکت ہو جاتا ہے, منہ پورا کھول لیتا ہے اور ساکت ہو جاتا ہے. میرے شیخ نے فرمایا رحمہ اللہ کہ جو شکار اور مگرمچھ کرتا ہے تو اس کے دانتوں کے درمیان بڑا بڑا خلا ہوتا ہے, اس میں گوشت وغیرہ شکار کی جو بھی اجزاء ہوتے ہیں پھنس جاتے ہیں. مجھے فرمایا کہ مگرمچھ کے پاس کوئی خلال نہیں ہوتا جس سے وہ خلال کرے, وہ آ کے منہ کھول لیتا ہے. اور چڑیاں پرندے چونکہ وہ ساکت رہتا ہے گھنٹوں گھنٹوں ساکت رہتا ہے تو چڑیاں اسے بے جان سمجھ کے اس کے دانتوں میں آ کے بیٹھتی ہیں اور وہ شکار مفت کا مال جو ہے اڑاتی ہیں. اور میرے شہر نے فرمایا ایسے جیسے رنگین فلمیں ہیں اور گندگیاں ہیں, ناچ گانے ہیں اور نفسانی خواہشات ہیں, اس میں بڑی رنگینیاں ان کو نظر آتی ہیں کہ یہاں تو مفت میں ہمیں بڑی رنگینیاں مل رہی ہیں, گوشت کھانے کو مل رہا ہے. تو ایک چڑیا آتی ہے, دو آتی ہیں, تین آتی ہیں, بیس چڑیاں ادھر جمع ہو گئیں, بیس چڑیاں ادھر جمع ہو گئیں, اور مگرمچھ بالکل ساکت ہے اور منتظر ہے. اور جیسے ہی چالیس چڑیاں جمع ہوئیں فوراً مگرمچھ نے اچانک سے منہ بند کر لیا. تو اس کو میرے شہر نے فرمایا کہ دو گز کا جو ہے وہ مگرمچھ ہے, یہ دو گز کا گھر دو گز کا مکان ہے, اس میں انسان جو ہے آدمی بہت رنگینیوں میں پھنس جاتا ہے, بہت جو ہے وہ مشغولیات کر لیتا ہے, خواہشات نفسانی کو پورا کر رہا ہوتا ہے اور اچانک سے جو ہے موت اس کو آ لیتی ہے, انہیں رنگینیوں میں انہیں مشاغل میں وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. مگرمچھ کے پیٹ میں چالیس کی چالیس چڑیاں اچانک سے چلی گئیں. پھر موت سے ہوشیار رہنا چاہیے, کسی وقت بھی نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی, ہر وقت آخرت کی تیاری میں مصروف اور مشغول رہنا چاہیے. اور جو بھی کام کرے ایک تو یہ دیکھ لے کہ اللہ کی نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو, نہ ظاہری نافرمانی ہو نہ باطنی نافرمانی ہو. ظاہری نافرمانی سے بچنا پھر آسان ہے, مثلاً داڑھی کٹائے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ میں داڑھی کٹا رہا ہوں تو وہ پوری کر لے گا, اس کو اپنا عیب نظر آ جائے گا, ٹخنا ڈھانک رہا ہے تو اس کو اپنا عیب نظر آ جائے گا. اسی طرح جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں تو نظر آ جاتے ہیں, ان کی اصلاح پھر آسان ہوتی ہے, لیکن باطنی امراض مثلاً غیبت کا مرض, بدگمانی کا مرض, حسد کا مرض, حرص کا مرض, یہ ایسے امراض ہیں, اور تکبر اور نقوت کا مرض, اور عجب یعنی خود بینی خود پسندی کا مرض, یہ اس چونکہ نظر نہیں آتے باطنی امراض ہیں, ان کی اصلاح مشکل ہوتی ہے. آدمی جو ہے وہ بول چال میں گفتگو میں اور سوچنے میں خیالات میں احتیاط نہیں کرتا تو ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس کا ضروری طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ رہا کرے, تو اللہ والے کے قلب کے اندر جو کیفیات ثانی ہوتی ہیں کہ ہر وقت وہ اللہ کا دھیان رکھتا ہے اور ہر وقت اس کے قلب میں ایک بہت ہی باریک ترازو قائم رہتی ہے, میزان قائم رہتا ہے جس میں وہ ذرا بھی تزلزل نہیں آنے دیتا کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے, میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے ترازو کی مثال یہ ہے کہ ایک تو لکڑی اور کوئلہ تولنے والی ترازو ہوتی ہے, تال کے اوپر دیکھا ہوگا بہت بڑی سی ترازو ہوتی ہے. فرمایا کہ ایک دو کلو اس میں ڈال دو پر تو وہ ہلتا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں پتا نہ چلتا, اس میں زیادہ وزن تولا جاتا ہے. تو فاسق و فاجروں کی ترازو ایسی ہوتی ہے, دنیا داروں کی ترازو ایسی ہوتی ہے, اور اللہ والوں کی ترازو سنار کے ترازو سے بھی زیادہ حساس ہوتی ہے. ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بتایا کہ ہم وہ سنار تھے, اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. وہ بتا دیتے کہ جب ہم سونا تولتے ہیں تو سانس بھی روک لیتے ہیں کہ کہیں سانس کی وجہ ہمارے سانس کے پریشر سے وہ ترازو نہ ہل جائے. صحیح طول کے لیے اس کو ہوا سے بھی بچاتے ہیں, اتنا نازک ترازو ہوتا ہے وہ. اب تو سونا اور بھی مہنگا ہو گیا تو اب پتہ نہیں ان پہ کیا جیتتی ہوگی, جب تک تولتے ہوں گے کہ کہیں ایک رتی کا رسواں حصہ بھی جو ہے کہیں زیادہ تول نہ آ جائے. انسان ہے, ٹھیک ہے, تجارت ہے, غرض یہ کہ وہ اللہ والوں کی ترازو اس سے بھی زیادہ حساس ہوتی ہے. فرمایا کہ مولانا رومی کا شعر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ والوں کے گلستان قرب سے بردلے سالک ہزارہ غم بوت, بردلے سالک ہزارہ غم بوت, گرچہ باغ دل خلال کم بوت, گرچ باغ دل خلال کم بوت. کہ اللہ تعالیٰ کے گلستان قرب, یعنی جو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے, اس میں اگر غفلت کا ایک تنکا بھی آ جاتا ہے یا ان سے تعلق کا ایک تنکا بھی کم ہو جاتا ہے تو ان پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں. اسی طرح جیسے سنار کا ترازو ہوتا ہے تو ذرا سا بھی کوئی ایسی تغیر آ جاتا ہے تو فوراً ہل جاتا ہے. اللہ والوں کے قلوب بھی ایسے ہی نازک ہوتے ہیں اللہ کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں نہیں, اللہ تعالیٰ کے تعلق کے معاملے میں ایسے نازک اور لطیف ہوتے ہیں. ورنہ یعنی ان کے قلوب میں ایسا مضبوط ایمان ہوتا ہے کہ ایمان کی کمزوری نہیں ہوتی, نعوذ باللہ. ایمان ایسا مضبوط ہوتا ہے, کتنے بزرگوں کے واقعات آتے ہیں کہ اللہ کی ایسی محبت آئی. صحابہ کو دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی آئی کہ میدان جہاد میں ہیں, کھجور کھا رہے ہیں, اور جہاد کا موقع آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اگر میں جہاد میں شامل ہو جاؤں اور شہید ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت. بس وہ کھجور بھی پھینک دی, جو توشا تھا وہ بھی پھینک دیا. یعنی آپ دنیا میں گویا رہنا ہی نہیں ہے تو سیدھا جنت میں جانا ہے. کھجور بھی پھینک دی, جو ان کا ذات راہ تھا, جو توشا تھا زندگی کا, وہ بھی پھینک دیا اور میدان جہاد میں لڑے اور خدا کے حکم سے شہید ہو گئے, سیدھے جنت میں چلے گئے. ابھی ابھی ایمان لائے ہیں, کلمے پر تو معمولی نور ہے. لوگ اتنا ڈرتے ہیں کافروں سے, یہود سے, ہنود سے, ایسا ڈرتے ہیں. خدا کی قسم کلمے کا نور اتنا زبردست نور ہے کہ اس نور کو قیامت تک شکست نہیں ہو سکتی. کتنا بھی کیسا بھی کیسا فاسق اور گناہگار لیکن مسلمان ہوگا, صحیح ہے کہ صحیح العقیدہ, تو انشاءاللہ تعالی اس کو کبھی کوئی کافر نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کا یہ کلمہ جو ہے یہ اتنا بھاری ہے, اتنا بھاری ہے, فاسق سے فاسق. ہم اللہ والوں کی بات تو اپنی جگہ ہے لیکن فاسق سے فاسق, کیسے سے کیسا گناہگار, کلمے کا نور اگر اس کے قلب میں ہے, کتنا ہی مدھم ہے لیکن خدا کی قسم سارے عالم کے کافروں سے اللہ کے اس کا مرتبہ بلند ہے. کافروں کی کیا ہے, اللہ والوں کے بھی حالات ایسے آئے ہیں کہ وہ نکل گئے میدان جہاد میں اور سب کچھ پھینک پھانک جا کے شہید ہو گئے. ایک اولیاء تو اولیاء ہے, ایک مسلمان کا واقعہ آتا ہے, اسی لیے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو کسی کے ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کو حقیر مت سمجھو. ایک شخص تھا, اس نے وہ داڑھی مڑاتا تھا اور بادشاہ کی فوج میں تھا, اور لوگ اس کو تلقین کرتے تھے کہ تو داڑھی رکھ لے, داڑھی رکھ لے. وہ کہتا تھا ہاں رکھ لوں گا, ہاں رکھ لوں گا, مگر رکھتا نہیں تھا. اور دوسرے لوگ اس کو لان تان کرتے تھے. تو جب ایک مرتبہ موقع آیا جہاد کا تو اس نے جو ہے وہ بادشاہ وہ سردار یہ جو ہندو یا سکھ تھا اس کا راجہ, اس نے کہا کہ فوج کے اندر کوئی داڑھی نہیں رکھ سکتا, آج سے کوئی ڈاک فوج میں داڑھی نہیں رکھے گا. تو دیکھا گیا کہ جب اس کو یہ معلوم ہوا, جس نے جو داڑھی منڈا تھا اس کو معلوم ہوا کہ کافر بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی داڑھی نہ رکھے, اس نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ میں داڑھی رکھوں گا, کافر کا حکم نہیں مانوں گا. اور یہ جو لوگ اس کو تلقین کرتے تھے داڑھی کی, انہوں نے ڈر کے مارے داڑھی منڈا لی کہ ہماری نوکری نہ فیل ہو جائے. اور اس نے جو ہے اس کے حکم پہ اس کو ایمانی جوش, ایمان تھا اس کے اندر, اللہ کی محبت تھی اس کے اندر, ظاہر نہیں ہو رہی تھی. جیسے بادشاہ کا حکم آیا کہ میری فوج میں کوئی داڑھی نہ رکھے گا, اس نے کب تو میں ضرور داڑھی رکھوں گا. اسی طرح سے ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ اس کو لوگ اسی طرح داڑھی کے لیے کہتے تھے, اچانک وہ کہتا تھا ہاں رکھوں گا دیکھوں گا, اور کبھی کبھی اس کے منہ سے نکل جاتا تھا کہ میاں دیکھنا جنت تو میرے دونوں ہاتھوں میں ہے, ایک تلوار یوں ماروں گا ایک تلوار یوں ماروں گا سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا. اور واقعی اس کو جو تھا کہ جہاد کا موقع آیا اور سیدھا ایسی بےجگری سے وہ لڑا اور شہید ہو گیا. اب یہ حالات ہوتے ہیں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. کلمے کا نور اس قدر زبردست نور ہے, مگر ہم افسوس ہے کہ اس کو بہت معمولی لیتے ہیں, کم لیتے ہیں, گناہگار کو دیکھ کر نفرت کرنے لگتے ہیں. غرض یہ کہ جو باطنی امراض ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ رہا کرے, تو ان کے قلوب کے اندر جو انسانی کیفیت ہے کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق رکھتے ہیں اور اللہ ہر وقت ان پر ایک تلوار چلتی رہتی ہے, یہ کرو اور یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمد للہ دل میں ہر وقت آواز آتی رہتی ہے کہ اشرف علی یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو اور یہ نہ کرو. ہم تم ہی آگاہ ہیں بس اس رب کے خفی سے معلوم, کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. اللہ والوں کے قلوب ایسے نازک ہوتے ہیں اس معاملے میں, ان کے ساتھ رہے تاکہ جو ہے ان کے قلوب کے کیفیت احسانیہ اور ان کے اخلاق حمیدہ ہمارے قلوب میں منتقل ہوتے جائیں. بالفرض اگر کوئی اللہ والا ہے تو اس کا کوئی خادم ہے, اس میں کوئی کمزوری بھی ہے, کوئی اخلاقی کمزوری بھی ہے, تو بھی نفر سے خالی نہیں ہے, اس لیے کہ بزرگوں کی تائید, بزرگوں کی اجازت اور اللہ تعالیٰ کی تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب کے نیک گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نوازش فرماتے ہیں. طالب اپنے شیخ سے یا مربی سے یا جس کے پاس نیک گمانی سے جاتا ہے تو جیسا گمان طالب رکھ کے جائے گا, کیونکہ وہ طالب ہے اور اللہ والا یا اس کا خادم یا کوئی بھی جو دین کی محنت کر رہا ہے, وہ جو طالب بن کے جائے گا اس کا اثر اس پہ آئے گا جو مطلوب ہے, جس کے پاس وہ گیا ہے. اسی لیے کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس برے لوگ بھی آتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اللہ والی صحبت کا اثر تو ان پہ آتا ہے جو بد اخلاق ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں, تو برے کا بھی تو اثر اس اللہ والے پر آ سکتا ہے. تو اس پہ فرمایا کہ طالب کی نیت پہ ہوتا ہے, یہ طالب کا معاملہ ہے, یہ طالب کے اوپر اسی کا اثر آتا ہے جو مطلوب, جس کے پاس وہ مطلوب سمجھ کے جاتا ہے. مطلوب کا اثر طالب پر آتا ہے, طالب کا اثر مطلوب پر نہیں آتا. اسی لیے طالب جو ہے اس کو نفع ہوتا ہے, جو بھی آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور نیک گمانی کر کے اس کی نیک گمانی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پر نوازش ضرور فرماتے ہیں. جیسی طلب ہوگی ویسے وہاں سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. اور جیسا نیک گمان ہوگا, اگر دل میں بدگمانی ہوگی, میرے شاید فرماتے تھے کہ اگر برتن کے اندر پیشاب بھرا ہوا ہے تو پیشاب بھرا ہوا گندی چیز بھری ہوئی ہے اور برتن لگ الگ بھرا ہوا ہے تو اس میں کیا دے گا اللہ تعالیٰ, کیا عطا فرمائیں گے؟ اپنے برتن کو خالی بھی رکھو اور بدگمانی سے پاک بھی رکھو تو پھر اس میں انشاءاللہ صاف شفاف اللہ تعالیٰ کی محبت کی شعر عطا فرمائیں گے. اور اگر برتن گندا ہے تو اس میں کوئی صاف چیز آئے گی بھی تو وہ بھی گندی ہو جائے گی. تو اپنے دل سے بدگمانی کو دور کر کے نیک گمانی کے ساتھ کسی اللہ والے یا اس کے خادم کے پاس آنا جانا رکھنے سے, کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور شیخ یا مربی یا جو خادم ہے دین کا وہ تو ایک ذریعہ ہے. شیخ فرماتے تھے تو ذریعہ ہے, مثلاً جیسے ایک دروازے سے کوئی امیر آدمی ہے اور دروازے سے سب کو 10,000 روپے تقسیم کر رہا ہے, یہاں سے توقع نہیں رکھنا, نقد کی توقع یہاں سے نہیں رکھنا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ بات. تو ایک سیٹ ہے وہ دروازے سے دے رہا ہے 10,000 روپے سب کو, اور کسی آدمی کو دیکھتا ہے اور اس کو اشارہ کرتا ہے کہ تم اس طرف آ جاؤ پیچھے, ایک چھوٹی سی کھڑکی یا روزن کھلا ہوا ہے, وہ وہاں جب پہنچتا ہے تو اس کو اسی چھوٹے سے روزن سے 1,00,000 روپے دے دیتا ہے. یہ فضل کی بات ہوتی ہے, جس پر محبت آ جاتی ہے, جس پر پیار آ جاتا ہے, جس پر رحمت ہو جاتی ہے, بس وہ پا جاتا ہے, چاہے دروازہ چاہے چھوٹا ہو, روزن چاہے چھوٹا سا ہو. یہ نہیں دیکھنا چاہیے, اپنی طلب کو بڑھاتا رہے, نیک گمانی رکھے, بدگمانی سے دور رہے, نیک گمانی کر کے آئے اور اللہ سے مانگ کے آئے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی محبت سے نجات عطا فرمائے کلی طور پر, کہ دل یہاں پھنسے ہوئے ہیں, مختلف مشاغل میں پھنسے ہوئے ہیں, فکروں میں لگے ہوئے ہیں. ابھی یہ جو جنگ کا سامان تھا 10 دن سے, تو ہر آدمی کم و بیش پریشان اور تشویش میں تھا کہ خدا جانے آگے کیا ہوگا. تو اتنی فکریں پریشانیاں آدمی کو لگ جاتی ہیں اچانک سے کہ بھائی معلوم نہیں کھانے کو ملے گا نہیں ملے گا, کیا کیا پریشانیاں و تازے خیالات آتے ہیں. لیکن یہ میں عرض کرتا ہوں کہ قیامت کا جو سماں ہے وہ ایک بڑی مصیبت اس سے بھی کہیں زیادہ آنے والی ہے, اس کی ہم کتنی فکر کرتے ہیں. ذرا سے یہاں حالات متغیر ہو گئے تو کتنی فکر ہو گئی کہ کہیں کوئی بم کو گولا نہ آ کے لگ جائے, کہیں کھانا پینا نہ بند ہو جائے, کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں وہ نہ ہو جائے. لیکن قیامت کا جو حادثہ ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا حادثہ ہے, بڑی مصیبت کا وقت ہے, اس کے لیے زیادہ فکر رکھیں, غالب رکھیں اس فکر کو. یہ نہیں کہ بالکل مغلوب الحال ہو جائیں, پھٹے حال ہو جائیں, کھانا پینا چھوڑ دیں, وقت آخر شروع کر, اس فکر کو غالب رکھنا ہے بس. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ دنیا کی محبت شدید بھی جائز ہے, جائز غلط استعمال فرمایا, کوئی پسندیدہ نہیں فرمایا کہ پسندیدہ, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انہ لحب الخیر لشدید, کہ انسان کے اندر دنیا کی محبت یعنی مال کی محبت بہت شدید ہے. تو جب اللہ نے فرمایا تو کون انسان انکار کر سکتا ہے. لیکن اشد محبت اللہ کی ہونی چاہیے, اشد محبت. تو فرماتے تھے کہ اگر 49% دنیا کی محبت ہے اور 51% اللہ کی ہے تو بھی کام بن جائے گا, نجات ہو جائے گی, بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اگر 51% پہ رک جانا, اس سے آگے نہ بڑھنا, 100% اللہ کی محبت حاصل کریں اور 100% اللہ کے دین کے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کریں. دنیا تمام غیر اللہ کو دل سے نکالیں اور اللہ کی محبت کو حاصل کریں. اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت سے, اور معرفت کی کانے قلوب العارفین, قلوب العارفین لکل شیء معدن و معدن التقوی قلوب العارفین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک کان ہوتی ہے, سونے کی کان ہے, نمک کی کان ہے, چاندی کی کان ہے, تانبے کی کان ہے, ہر چیز مٹی سے برآمد کی جاتی ہے, تو تقوی کی کان قلوب العارفین ہے. عارفین کے پاس بیٹھے, اللہ والوں کے پاس بیٹھے, ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت حاصل ہوتی ہے. اس کا رفتہ رفتہ دل بنتا رہتا ہے, دل کچھ نہ پوچھو, دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے, دل آئینہ بنتا ہے, رگڑے لال جب کھاتا ہے. تھوڑا رگڑا لگانا چاہیے نفس کو, نفس کی بھوسی چھڑانی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ہر قلب میں ودیت کر کے دنیا میں بھیجا ہے. ہمارے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری موجود ہے, صرف اس کے غفلت کی بھوسی چڑھی ہوئی ہے. پہلے صاحب فرماتے ہیں کہ کہیں کونوں مقام ہے جو نہ رکھی جا سکی اے دل, کہیں کونوں مقام ہے جو نہ رکھی جا سکی اے دل, غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی. یہ چنگاری بڑے کام کی ہے میرے دوستو, یہ چنگاری بھی جو اللہ کی محبت کی ہے. یہ دونوں جہان کی دولتوں سے, سلطنتوں سے, دنیا و مافیہ سے کہیں بڑھ کے قیمتی ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑی رگڑائی کریں, جیسے آئینہ بنتا ہے پھر اس کو پہلے پالش کرتے ہیں, خوب رگڑائی کرتے ہیں, جتنے رگڑا جاتا ہے اتنا ہی وہ شفاف آئینہ ہو جاتا ہے. اسی طرح دل کو تھوڑا رگڑا دینا چاہیے, ان عیوب کی اصلاح کے لیے تدابیر اختیار کرنی چاہیے, جو شیخ بتلائے اس پر عمل کرنا چاہیے, جو ذکر شیخ نے بتلایا ہے اس کو پابندی سے کرنا چاہیے. ذکر سے بھی دل کی پالش ہوتی رہتی ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ جیسے کمپاس کی سوئی ہوتی ہے, اس کے سوئی کی ہر نوک پر میگنیٹک پالش ہوتی ہے, اس پالش کی وجہ سے وہ اپنے مرکز کی طرف پوائنٹ کرتی رہتی ہے, ہر وقت اس کی طرف رخ ہوتا ہے اس کا, تو اپنے دل کو اللہ کے ذکر کے نور کی پالش لگاتے رہیں, تو اس پالش سے انشاءاللہ تعالی ہر وقت اللہ تعالی کا دھیان نصیب ہو جائے گا اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ذکر اللہ کا خاصہ یہ ہے, اصل چیز گناہ سے بچنا ہے, اسی سے تقویٰ اور ولایت نصیب ہوتی ہے, اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے. اور ذکر اللہ مقصود تو نہیں ہے لیکن مقصود کے لیے معاون ہے. ذکر اللہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ذکر سے وہ نور پیدا ہوتا ہے جس سے دل کا اندھیرا دور ہوتا ہے. اور جس طرح دنیا کے اندر رہتے ہوئے جیسے ہی پاور فیلئر ہو جاتی ہے فوراً بجلی والوں کو فون کرتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے, اور اسی طرح سے جو میرے شہر فرماتے تھے جو اندھیرے میں رہنے کا عادی ہوتا ہے اس کو بجلی چلی جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا, لیکن جو ہر وقت روشنی میں رہنے کا عادی ہے فوراً گھبراتا ہے کہ کیا بات ہے روشنی نہیں. تو اسی طرح سے جو ذکر کا عادی ہوتا ہے ذرا سی بھی گناہ یا ظلمت کی بات اس کے ہو جاتی ہے دل میں اندھیرا آ جاتا ہے, فوراً گھبرا کر اللہ سے رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے, اس طرح پھر اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو جو ذکر شہر نے بدلایا ہو اس کی پابندی کرنا, اور جو لوگ سستی کرتے ہیں ان کو چاہیے تلائے حال کیا کریں. جب تلائے حال کریں گے تو انشاءاللہ سستی پہلے ہی دور ہو جاتی ہے. جہاں نفس کو ڈر لگے گا کہ بھائی اب شہر کو بتلانا پڑے گا تو نفس سیدھا ہو جاتا ہے کہ بتلانے سے بہتر ہے کہ بھائی اللہ اللہ کر لو, تو وہ اس طرح سے کام پہ لگ جاتا ہے. تلائے حال لوگ نہیں کرتے, یہ بھی بڑی سستی کرتے ہیں, اس سے بڑی غفلت پیدا ہوتی ہے. غرض یہ کہ جن گناہوں سے بچنا ہے ان گناہوں سے بچے, اور اسباب گناہ سے بچے جو جن کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے جو بھی وجہ ہو. اور تیسرے یہ کہ ذکر اللہ پر مداومت کرے, اور چوتھے یہ کہ اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق اختیار کرے. بہت سے لوگ ابھی تک دیکھتے ہیں کہ سنت تو دور کی بات ہے, گناہوں میں ابھی تک کسی کا ٹخنا لٹکا نظر آتا ہے, کسی کی تاریخیں چوری ہوئی ہوتی ہے, کسی کا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک, جلدی سے ٹھیک ہو جانا چاہیے بھائی. میرے شہر فرماتے تھے کہ بھائی گناہ اچھی چیز ہے یا بری, سب جواب دیتے ہیں کہ بھائی بری چیز ہے. فرماتے تھے کہ بھائی گناہ بری چیز ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں, سب جواب دیتے ہیں بے شک چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ پوچھتے کہ جلدی چھوڑنا چاہیے بری چیز کو یا دیر سے چھوڑنا چاہیے, سب نے جواب دیا کہ بالکل جلدی چھوڑنا چاہیے. تو جلدی سے ہم اللہ والے بن جائیں, جلدی سے ہم ٹھیک ہو جائیں, اپنی نوک پلک کو درست کر لیں, نہ جانے بلا لیتی ہے کس گھڑی رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. جس حالت میں انتقال ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا, پھر اس کے بعد وہ رجسٹر بند ہو جائے گا. اس لیے اپنے ظاہری اور باطنی اعمال کی اصلاح جلدی جلدی ہم کر لیں, اور اس کے لیے صحبت اہل اللہ کا اہتمام. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں, اور دنیا مال ہے اس شخص کا جس کا آخرت میں مال نہیں, اور مال وہی شخص جمع کرتا ہے جس میں عقل نہیں. تشریح میں ارشاد فرمایا میر مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ چونکہ دنیا فانی ہے اور سکون کی زندگی دنیا میں ممکن نہیں, پر جس نے کہ دنیا کو اپنا گھر سمجھا اور آخرت کو بھول گیا اس کا گھر آخرت میں نہیں رہا, اور اگر مال کو بجائے حق تعالیٰ کی خوشنودی کی راہ میں صرف کرنے کے اپنی عیاشیوں اور نفسانی لذتوں میں خرچ کیا تو اس کا مال صرف دنیا ہے, آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہ رہا. اور بعض حواشی میں لکھا ہے کہ مراد حدیث یہ ہے کہ دنیا کے گھر کو گھر نہ کہنا چاہیے, یہاں کے مال کو مال نہ کہنا چاہیے, اس سبب سے کہ دنیا فانی اور حقیر ہے. اور مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کے لیے آخرت میں گھر نہ ہو, یعنی دنیا کو اپنا اصلی گھر سمجھ کر دنیا کی زندگی سے مطمئن ہو گیا اور گمان کیا مال جمع کر کے کہ یہ باقی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها, بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے اور اسی فانی زندگی سے مطمئن ہو گئے. اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدا, بندہ گمان کرتا ہے کہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. خلاصہ یہ کہ دنیا کا گھر اور دنیا کا مال اس قابل نہیں ہے کہ اس کو گھر اور مال کہا جاوے, اور مقصد دنیا کا رتبہ گرانا ہے اس شخص کی نظر سے جس کے لیے آخرت قرارگاہ اور مال ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں مسواک کی سنت, ہر وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے. مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دائیں ہاتھ کی چنگلیاں مسواک کے نیچے رکھے اور انگوٹھا مسواک کے اوپری سرے کے نیچے رکھے اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر رکھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو نماز مسواک کیے گئے وضو سے پڑھی جائے گی اس کا درجہ 70 گنا زیادہ ہوگا, 70 گنا زیادہ اس کا ثواب ہوگا. مسواک ایک منٹ کا کام ہے, مشکل سے ایک مسواک رکھ لیں جیب میں اور اس کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ تعالی جو نماز تو پڑھنی ہے وہی نماز کے 70 درجے مل جائیں گے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معقولات کا بیان ہے. اصل یعنی شہد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے اس کو کوئی بڑی بلا نہ پہنچے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الى العالمين اسم الجس کو قبول فرما, اور جیسا کہ اس میں ہم نے پڑھا ہے اے اللہ دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں کو بالکل پاک فرما دے, اور سوا اپنی محبت کے اس دل میں اور کچھ نہ ہو, اپنی محبت اور معرفت کے سمندر پلا دے, اپنی محبت کاملہ سے نواز دے, اپنی معرفت کاملہ سے ہم سب کو نواز دے, ہماری اولادوں کو نواز دے. اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجئے, ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے, ہم مجھ کو, میرے بچوں کو, میرے گھر والوں کو, میرے سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, یہاں آنے والوں آنے والیوں کو, تمام مسلمانوں کو اے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما, ہم سب کو جذب فرما, ہم سب کو اولیاء صدیقین میں سے بنا, اور اللہ ہماری تمام دنیاوی ضروری حاجتوں کو پورا فرما, تمام جائز حاجتوں کو اللہ پورا فرما, اس کے اسباب عطا فرما. اور اللہ جس پر کوئی قرض ہے اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے, اور جس کا مال کسی نے کھایا ہوا ہے اللہ اس کو اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ اپنے کرم سے ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے عطا فرما دے, اور جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں پیار محبت نصیب فرما دے, اور اخلاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, دوسرے کے حقوق کی رعایت نصیب فرما. بے اولادوں کو اولاد صالحہ سے نواز دے, بے اولادوں کو اولاد صالحہ سے نواز دے. اے اللہ جن کے والدین اور رشتے دار دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما, میرے والدین کی بے حساب مغفرت فرما, درجات بلند فرما, میرے مشائخ کے درجات بلند فرما, اے اللہ بے انتہا درجات بلند فرما, درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اللہ ہم سب کو معاف فرما, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما, اور اللہ جو دشمن برسر پیکار ہیں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے, اے اللہ ان کا منہ کالا کر دے, ان کی سازشوں کو انہیں پر الٹ دے, اے اللہ ان کو زبردست نقصان پہنچا دے, زبردست عذاب سے دو چار کر دے, اے اللہ ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے, اے اللہ پاکستان کو اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت فرما, یہاں پر اسلامی نظام سچا نصیب فرما, اے اللہ تمام عالم اسلام کو متحد فرما, سنت اور شریعت کے پلیٹ فارم پر اللہ پورے عالم اسلام کو متحد اور متحد فرما دے, اور سیسا ملائی ہوئی دیوار بنا دے. اے اللہ پاکستان کی طرف پوری نگاہ سے دیکھنے والے کی آنکھیں پھوڑ دے, اس کو نابینا کر دے, اس کو اللہ زبردست نقصان سے دوچار کر دے. اے اللہ ہماری افواج کو, ہماری قوتوں کو اللہ خوب قوت عطا فرما, ایمانی قوت بھی عطا فرما, اور ذہنی صلاحیت بھی عطا فرما, اسلحہ بھی خوب عطا فرما, خوب مضبوط کر دے اللہ ہمارے پاکستان کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما, اور ہر ہر مسلمان کے ایمان کی, جان کی, مال کی, عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما, ہر مسلمان کو اللہ خوب خوشحالی عطا فرما, اے اللہ خوب وسیع روزی نصیب فرما, خوب آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما, اور اے اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما, یا اللہ عادل حکمران منصف حکمران نصیب فرما, اے اللہ سود اور رشوت کا خاتمہ فرما, فحاشی اور بدکاری کے اٹوں کا خاتمہ فرما, شراب خوری کے اٹوں کا خاتمہ فرما, ہمارے ملک میں اور تمام عالم اسلام میں امن و عافیت نصیب فرما, اور بیرونی سازشوں سے, حاسدین سے, دشمنوں سے تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما, تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.